بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
ریڈیو تہران، سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کے آخر میں پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک مستحکم اور پائیدار معاہدے کے حصول میں سنجیدہ ضرور ہیں، مگر کسی قیمت پر ایرانی عوام کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ شدید اور لگاتار موسمی بارشوں نے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے، اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے قومی ایمرجنسی کے نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی وار ہیڈز کی مخالفت میں تمام ملکوں کے ٹھوس موقف پر تاکید کی ہے۔ اور سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک مستحکم اور پائیدار معاہدے کے حصول میں سنجیدہ ضرور ہیں، مگر کسی قیمت پر ایرانی عوام کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام پیج پر لکھا کہ اس گفتگو میں مختلف عالمی مسائل کے سلسلے میں مشترکہ کوششوں اور ساتھ ہی جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے سلسلے میں ہونے والی کانفرنس اور پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے ہو رہے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لکھا ہے کہ گوترش کے ساتھ گفتگو میں یو این سیکرٹری جنرل نے این پی ٹی کانفرنس میں ایک جامع مفاہمت کے حصول پر زور دیا، جس کے جواب میں ہم نے ان سے واضح طور پر کہا ہے کہ این پی ٹی کانفرنس کے موجودہ سربراہ نے مغربی ایشیا کے سلسلے میں سن 1995، سن 2000 اور سن 2010 میں پاس ہونے والی ان قراردادوں کو جو اسرائیل کو این پی ٹی کا رکن بننے کا پابند بناتی ہیں پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے، اور یہ موضوع کسی بھی قیمت پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس گفتگو میں طے ہوا ہے کہ انٹونیو گوترش اس موضوع کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر کے اس کا بغور جائزہ لیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی وار ہیڈز کی مخالفت میں تمام ملکوں کے ٹھوس موقف پر تاکید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جمعے کو نیو یارک میں ہمارے نمائندے سے گفتگو میں این پی ٹی معاہدے کی 10ویں کانفرنس میں ایران کی فعال شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے آری علاقہ قرار دیا جانا اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیے جانے اور غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی وار ہیڈز کی مخالفت علاقے کے تمام ملکوں کا ایک اہم موضوع ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ غاصب صہیونی حکومت علاقے میں واحد ایسی حکومت ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ این پی ٹی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے این پی ٹی معاہدے کی 10ویں کانفرنس میں ایران کی فعال شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قابل افسوس ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک نے این پی ٹی معاہدے کی 6ویں شق پر عمل نہیں کیا اور وہ جوہری ہتھیاروں کی جدید کاری میں مصروف ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شدید اور لگاتار موسمی بارشوں نے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے قومی ایمرجنسی کے نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے تمام صوبوں میں ہونے والی موسمی بارشوں نے سیلابی شکل اختیار کر لی ہے، ندی نالے بپھر گئے ہیں اور کئی مقامات پر بند ٹوٹ جانے کے باعث پانی آبادیوں اور شہروں میں داخل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری ہے، نواحی علاقوں میں موسلا دھار بارش اور سیلابی صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے۔ رحیم یار خان سمیت صوبہ سندھ میں سیلابی صورتحال ہے اور متعدد شہروں میں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 343 بچوں سمیت 1000 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کم سے کم 3 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ عالمی تنظیموں اور اداروں نے سیلاب متاثرین کے لیے 50 کروڑ ڈالر کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ قطر میں افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں مغربی ثقافت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ طالبان کے قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور خواتین کے حقوق کے معاملے میں افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں لاکھوں لڑکیاں پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ تعلیم، اعلی تعلیم، عوامی صحت اور داخلہ کی وزارتوں میں خواتین کام کر رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی پاسداری پر عمل پیرا ہے، کسی کو بھی افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں کے ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں برپا ہونے والی نماز جمعہ میں شرکت کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں اور اسی طرح سن 1982 کے مقبوضہ علاقوں کے دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں برپا ہونے والی نماز جمعہ میں شرکت کی۔ غزہ اور غرب اردن اور اسی طرح بیت المقدس کے فلسطینیوں نے مسجد الاقصی اور الخلیل توباس، مشرقی نابلس میں بلاتا کیمپ، طول کرم اور جنین کیمپ میں ابراہیم النابلسی کی آخری نماز صبح کی یاد میں نماز صبح بھی برپا کی گئی، جس میں فلسطینیوں نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ ابراہیم النابلسی کو غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے گزشتہ مہینے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت مسجد الاقصی کا اسلامی تشخص ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، جبکہ فلسطینی نوجوانوں کی استقامت اور مزاحمت کی بنا پر اس سلسلے میں اس کی اب تک کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے۔ نیز ان فلسطینیوں کو یا ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبے الحدیدہ میں گزشتہ روز کے دوران 36 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی اتحاد یمن کے مختلف دیگر صوبوں میں بھی خلاف ورزیوں اور جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈ برگ نے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید 2 مہینے کی توسیع کیے جانے کا اعلان کیا تھا، مگر سعودی اتحاد نے کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ سے وابستہ مختلف عالمی اداروں، من جملہ عالمی ادارے صحت اور یونیسیف نے بارہا خبردار کیا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے نتیجے میں صدی کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ایران کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ملک فضائی دفاع کے میدان میں خود کفیل ہے اور اس کے تمام تر وسائل و آلات اندرون ملک تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباہی فرد نے قم میں شہدا کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی دفاع کے تمام وسائل اور آلات اندرون ملک تیار کیے جا رہے ہیں، ہم اس میدان میں پوری طرح خود کفیل ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباہی فرد نے حالیہ ڈرون مشقوں اور فضائی دفاع میں ڈرون طیاروں کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں میں حصہ لینے والے ڈرون طیاروں نے کئی بار اپنے مشن کو وقت کے تقاضوں کے مطابق پوری کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ ڈرون مشقوں کے دوران بعض ایسی تکنیکوں اور اقدامات سے کام لیا گیا جو دنیا میں بے مثال ہیں، اور میں پوری جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈرون طیارے پوری طرح ہتھیار بند ہیں اور ملک کی دفاع کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری دفاعی طاقت اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں دشمن ایران پر حملے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے خبردار کیا کہ دشمن ہماری فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد اس کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں فائرنگ کے تازہ واقعے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے شہر توسان کے ایک رہائشی کمپلیکس میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس ایک فلیٹ خالی کرانے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق فلیٹ خالی کرنے کے بعد کرایہ دار نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں خاتون پولیس آفیسر، اپارٹمنٹ مینیجر اور نامعلوم شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکہ میں رائج گن کلچر کے باعث سالانہ کئی ہزار افراد ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے قانون ساز ادارے طاقتور اسلحہ لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تاحال گن کنٹرول قوانین وضع کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور آج سیاسی گفتگو میں ایک اہم رپورٹ۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے لمبے عرصے تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کانگریس سے مستعفی ہونے والے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے پارٹی کی کارگزار صدر سونیا گاندھی کو اپنا استعفی بھیج دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
حزب اختلاف کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر غلام نبی آزاد نے آج کانگریس سے استعفی دے دیا۔ انہوں نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے لے کر سبھی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی کو 5 صفحات پر مشتمل اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ ایک طویل عرصے سے کانگریس میں رہے غلام نبی آزاد نے اپنے استعفے میں لکھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ میں نے انڈین نیشنل کانگریس سے اپنا پرانا ناطہ توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایسے وقت میں استعفیٰ دیا ہے جب کانگریس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور نفرت کی سیاست کے خلاف بھارت جوڑو سے موسوم ملک گیر تحریک چلا رہی ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا کی جگہ کانگریس جوڑو یاترا نکالنی چاہیے۔ غلام نبی آزاد کو حال ہی میں جموں کشمیر انتخابی کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا، اور سونیا گاندھی یہ چاہتی تھی کہ کانگریس جموں کشمیر میں آزاد کی قیادت میں اسمبلی انتخابات لڑے، لیکن عہدہ ملنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد آزاد نے خرابی صحت کا حوالہ دیتے ہوئے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد سیاسی گلیارے میں انہیں لے کر قیاس آرائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ غلام نبی آزاد ایک لمبے عرصے سے کانگریس سے ناراض چل رہے تھے۔ وہ کانگریس کے ناراض لیڈروں کے گروپ 23 میں بھی شامل تھے جو کانگریس میں لگاتار کئی تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ گروپ کانگریس کی مستقل قیادت کا بھی مطالبہ کرتا رہا ہے۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کی زبردست شکست کے بعد راہل گاندھی پارٹی کی صدر کے عہدے سے ہٹ گئے تھے۔ پارٹی کے اصرار کے باوجود انہوں نے صدر کا عہدہ دوبارہ لینے سے جب انکار کیا تو سونیا گاندھی کو پارٹی کا کارگزار صدر منتخب کیا گیا تھا، اور ابھی تک صدر کا مستقل عہدہ کسی کو نہیں دیا جا سکا ہے۔ اجے ماکن نے غلام نبی آزاد کے پارٹی سے مستعفی ہونے کو انتہائی افسوسناک بتایا اور کہا کہ انہوں نے ایسے وقت میں پارٹی کو چھوڑا ہے جب وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے مسائل کو لے کر بھارت جوڑو مہم چلا رہی ہے۔ واضح رہے کہ غلام نبی آزاد سے پہلے کپل سبل، جیوتی رادتیہ سندھیا، جے ویر شیرگل، جتن پرساد، سنیل جاکھڑ اور کیپٹن امریندر سنگھ جیسے کانگریس کے کئی لیڈر بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ غلام نبی آزاد گزشتہ 5 عشروں تک کانگریس میں سرگرم رہے، اور وہ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، نرسمہا راؤ اور منموہن سنگھ کی کابینہ میں بھی شامل رہے تھے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتانش گونجتی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتانش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی جس میں
سمعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں چار شہریور 28 محرم اور 26 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے اٹھائیس محرم سن 656 ہجری شمسی کو عباسیوں کے دارالحکومت بغداد پر ہراکو خان کا قبضہ ہو گیا آخری عباسی خلیفہ مستعصم کے قتل کے بعد 500 سال سے جاری بنی عباس اور بنو امیہ کا ظالمانہ دور حکومت اگرچہ ختم ہو گیا لیکن ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہراکو خان نے جدر کا بھی رخ کیا قتل و غارت کا بازار گرم کیا اس نے ایران کے ایک حصے پر بھی قبضہ کر کے یہاں کے شہروں اور دیہاتوں میں عوام کا قتل عام کیا پھر ہراکو نے بغداد پر قبضہ کیا جہاں اس نے ہزاروں افراد کو تہ تہ کیا چھبیس اگست سن 1346 عیسوی کو جنگ میں پہلی مرتبہ توپ استعمال کی گئی توپ کو سب سے پہلے برطانوی سلطنت اور حکومت فرانس کے درمیان اقتدار کی جنگ میں استعمال کیا گیا یہ جنگ برطانیہ کی جانب سے شروع کی گئی اس جنگ میں برطانوی فوج کی جانب سے اس بھاری ہتھیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ فلپ ششم کو برطانیہ پر افرادی برتری حاصل ہونے کے باوجود شکست ہوئی جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے چھبیس اگست 1850 عیسوی کو فرانسیسی مصنف زول رومن پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فلسفے میں اپنی تعلیم مکمل کی رومن 1946 میں فرانس اکیڈمی کے رکن بنے ان کی پہلی کتاب کا نام دوستان ہے اور بن جانسن ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے رومن کا 1972 میں انتقال ہوا چھبیس اگست 1896 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کے ہاتھوں ارمنی عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا اس کے لیے عثمانی فوجوں نے یہ بہانہ بنایا کہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں ارمنی عیسائیوں نے یونانیوں کی مدد کی تھی پانچ روز تک جاری رہنے والے اس قتل عام میں دسیوں ہزار عورتیں، بچے اور مرد مارے گئے۔ چھبیس اگست سن 1941 کو اردو کے مشہور شاعر شوکت علی خان فانی بدایونی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 ستمبر 1879 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی مگر طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی، لہذا وکالت کے میدان میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ فانی بدایونی نے اپنے شاعرانہ خیال کے اظہار کے لیے غزل کا انتخاب کیا اور غزل میں منفرد رنگ پیش کیا۔ فانی بدایونی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حیدرآباد دکن میں گزارے۔ ان کے دو دیوان شائع ہوئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیشتر کلام لاپرواہی کے باعث ضائع ہو گیا۔ چار شہری ور سن 1358 ہجری شمسی کو منافقین کی دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے الحاج مہدی عراقی اور ان کے بیٹے حسام کو شہید کر دیا۔ الحاج مہدی عراقی اسلامی انقلاب کی نامور شخصیات میں سے تھے اور انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے ہی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھے۔ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نزدیکی رابطہ تھا۔ انہوں نے کئی برس شاہی حکومت کی جیل میں گزارے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد الحاج مہدی عراقی پہلے کی طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رہ کر سرگرم عمل رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا بیٹا اور بھائی بتایا اور ان کی شہادت پر کہا تھا، ان کی شہادت میرے لیے بہت سخت تھی، لیکن جو چیز سکون پہنچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہوئے۔ ان کو شہادت کا درجہ ملنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ آرام سے گھر میں موت آنا ان کے لیے بہت ہی معمولی چیز ہوتی۔ چار شہری ور 1367 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف قرارداد 620 جاری کی۔ عراق کی اس وقت کی حکومت کے ہاتھوں ایران کے رہائشی علاقوں پر کیمیاوی بمباری اور ایران کی طرف سے کی جانے والی شکایت کے بعد اقوام متحدہ کے ماہرین کا ایک وفد علاقے میں بھیجا گیا، جس نے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کی۔ اسی بنیاد پر سلامتی کونسل نے چار شہری ور 1367 ہجری شمسی مطابق 26 اگست 1988 عیسوی کو قرارداد نمبر 620 جاری کی۔ قرارداد نمبر 620 بنیادی نقائص سے قطع نظر اہم ترین دستاویز ہے جو سلامتی کونسل نے 8 سال کے دوران عراق کی طرف سے ایران کے فوجی اور غیر فوجی افراد پر مسلسل کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کے سلسلے میں جاری کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ناہید انوری اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں پر حسب معمول میرے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے, دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اور آپ زندگیوں میں ترقی و پیشرفت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے.
جی ہاں, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اور یہی وہ دعا ہے باجی کہ انسان کو ہمیشہ خدا سے ایک ایسی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو اس کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زندگی کو سنوارے. دعا کب کہاں کیسے کس کی قبول ہو جائے یہ خدا کے ہاتھ میں ہے, لہٰذا اس کیفیت کو دعا کی جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رکھنا چاہیے. بہرحال میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا چونکہ زیادہ گفتگو کی تو
گنجائش بھی نہیں ہے. ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں,
آئندہ کوشش کریں گے کہ مختصر گفتگو
کریں. پتہ ہے نا, ہم اپنے سامعین کو کیونکہ چاہتے ہیں تو اپنی باتیں جو ہے اپنے سامعین کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. چلے سامعین, آپ کو ہم زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور حسین تخوی صاحب پروگرام میں اب سامعین کے خطوط و پیغامات شامل کرتے
جی
ہیں. اور آج سامعین اور دوستوں کے آڈیو پیغامات سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سرگرم عہدیدار اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم اور پاکستان رانا شمشاد صاحب کا, تو لیجیے سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاون نگر پاکستان و معاون خصوصی ڈبلیو یو ایل او. بہت ہی پیاری بہن ناہید انوری صاحبہ, حسین تقوی بھائی اور حسین اختر بھائی, السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ہمیشہ دعا کو. ریڈیو تہران و سہ ٹی وی سے نشر کردہ پروگرامز انتہائی دلچسپ, معلوماتی اور اسلامی ہوتے ہیں, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسلام کی روشنی سے ریڈیو تہران کے ذریعے روشناس اور ایمان سے منور ہوتے ہیں. شکریہ ریڈیو تہران آپ کا. اب ہمارے لیے ہر ایونٹس پر خصوصی پروگرامز پیش کرتے ہیں. محرم الحرام کے مہینہ کی مناسبت سے ہمارے لیے پروگرامز پیش کیے. ان پروگرامز میں کربلا نہ بھولیں گے, عاشقان حسین, عاشقان اہل بیت, شاہ سواران کربلا, حسین جان و جہاں, ممتاز دانشور ادیب ڈاکٹر فیاض علوی صاحب نے, سید اسام الدین مہاجری صاحب, پروفیسر ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب, مولانا ناظر مہدی صاحب, حسین اختر بھائی, حسین تقوی بھائی و دیگر سب نے اتنی خوبصورتی سے پروگرامز پیش کیے اور جس طرح اپنے بیانات میں ذکر فرمایا اس کی نظیر نہیں ملتی. امام حسین اور شہداء کربلا کو سلام پیش کرتا ہوں. زندہ ہے حسین, زندہ ہے حسین. حسین کے راستے شہید ہونا یا زینب بن کر دکھائیں, یعنی زینب کے مشن کو آگے بڑھائیں. ان تمام پروگرام میں کہیں شاہ سواران کربلا کی بہادری کے قصے اور کہیں دل سوز, دل گداز, ظلم کی داستانیں, کربلا کے میدان میں ہونے والے واقعات, ظلم و بربریت کی داستان, معصوم بچوں کی چیخ و پکار, اور کہیں امام حسین رضی اللہ اور ان کی حامیوں کی للکار سن کر آنکھیں پرنم اور آنکھیں سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارتی رہی, دل میں ٹیسیں سی اٹھتی رہی, ہونٹوں پر کپ کپاہٹ تاری رہی, ایمان میں پختگی مزید مستحکم ہو گئی, دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا. اتنے خوبصورت پروگرامز پیش کرنے پر ریڈیو تہران آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی لیے تو ہم سب کہتے ہیں پاک ایران دوستی زندہ باد.
جی رانا شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آڈیو پیغام ارسال کیا اور ریڈیو تہران سے اپنی محبت, پیار اور جو خاص لگاؤ ہے آپ کا ریڈیو کے ساتھ اس کا اظہار کیا. باجی دیکھا آپ نے رانا شمشاد صاحب نے ماہ محرم میں نشر کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور عاشورہ کے پیغام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ویسے جو ہمارے اکثر سامع ہیں واقعی بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ اتحاد محبت یکجہتی کی بات کرتے ہیں, اور جیسا کہ بھائی شمشاد صاحب نے اپنے اس پیغام میں آپ نے سنا کہ ذکر کیا ہے, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جہاں وہ ریڈیو کے پروگرام کے نام لے رہے تھے وہیں سحر جو ٹی وی ہے اس کے بھی جو پروگرام نشر ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا نام لیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سحر سے جو محرم میں پروگرام پیش کیے گئے اور جو ریڈیو سے پروگرام پیش کیے گئے ان کو پسند آئے ہیں.
انہوں نے بہت دقت کے ساتھ ہم سنے ہم دیکھے
دیکھے بھی ہیں, اس لیے کہ جو ہماری بہت سے اصل میں کچھ ہمارے سامنے ہیں کہ جو جن کے گھروں میں ڈش بھی لگا ہوا ہے, لیکن بعض ہمارے سامنے ہیں کہ جو ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں ریڈیو کی نشریات اور ریڈیو کے پروگرام کو سنتے ہیں وہیں وہ چونکہ ایک سہولت جو ہے میسر ہے,
بالکل
ایک سائٹ ہے اس کے اندر ٹی وی بھی ہے اس کے اندر ریڈیو بھی ہے اس کے اندر خبریں بھی ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتی ہیں. تو رانا شمشاد صاحب نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, جہاں محرم کے حوالے سے ریڈیو کے پروگرام سنے ہیں وہیں سحر اردو ٹی وی سے پیش کیے جانے والے محرم کے پروگرام بھی انہوں نے دیکھے ہیں اور اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. بہت شکریہ رانا شمشاد صاحب آپ کا. آپ کا جو کلب ہے وہ ہمیشہ ریڈیو کی فلاح بہبود اور ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے سرگرم رہتا ہے, اور خاص طور پر بھاول نگر پاکستان کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لسنرز ہیں, اور یہاں میں جو اگر نام نہیں لوں تو شاید جو ہے وہ کوتاہی کروں گا. ہم یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں جناب عبد الغفور قیصر صاحب کو, اسی طریقے سے رانا جی صاحب کو, اسی طریقے سے تمام ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے ممبران عہدیداران کے جو ریڈیو سے پیار محبت کرتے ہیں, سنڈے میٹنگز کا اہتمام کرتے ہیں, ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خاص طور پر بھائی رانا شمشاد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا پیارا خوبصورت, اور باجی دیکھا کتنے پیارے انداز میں یہ گفتگو کرتے ہیں, لہجہ بھی اتنا لہجہ بھی ان کا اتنا جو ہے وہ محبت اور پیار والا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ سنتے ہی رہیں, لیکن جو ہے وہ اتنا مختصر سا پیغام دیتے ہیں دو ڈھائی منٹ کا. تو اب ہم درخواست کریں گے رانا شمشاد صاحب سے, آپ بھی میری سفارش کیجئے کہ اب اگر آپ جو ہے وہ ہمیں پیغام ارسال کریں تو تقریباً 3-4 منٹ کا ضرور کیجئے گا, تاکہ سامعین آپ کے آڈیو پیغام سے زیادہ لطف اندوز ہوں. بہت شکریہ, بہت نوازش اتنا اچھا پیغام ارسال کرنے پر.
جی ہاں, رانا شمشاد صاحب کا میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ نے سنی لیا ہوگا کہ حسین صاحب نے کیا کہا, آئندہ سے انشاءاللہ آپ جب ہمیں آڈیو پیغام بھیجیں گے تو تفصیل کے ساتھ بھیجوائیے گا, ہمیں خوشی ہوگی, اپنے پروگرام میں بھی ضرور شامل کریں گے. جی ہاں, پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. آئیے دوسرا آڈیو پیغام بھی ارسال کیا ہے صدر 7 Stars ریڈیو لسنرز کلب اور سینئر نائب صدر پنجاب کابینہ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان الو جناب محمد سلیم اختر چدھڑ صاحب نے. تو لیجیے سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران اردو سروس کے پیارے دوستوں اور پیارے سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے, میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں. ریڈیو تہران اردو سروس کا ساتھ 25 سال پر محیط ہے, اور یہ ایک لازوال سفر ہے اور اپنائیت سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اس طویل سفر محبت میں ریڈیو تہران نے ہر جہت سے ہماری رہنمائی اور تربیت کی جو بیانوں کی آس سے بیر ہے. ریڈیو تہران کی تمام نشریات بہت ہی معلوماتی ہیں جو روح کو تازگی اور سکون قلب کا ذریعہ ہے. پروگرام صبح امید اور کلام نور درست زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت سن کر روح کو تازگی ملتی ہے۔ منارہ نور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو مجھے بہت پسند ہے۔ بزم دوستاں تمام سامعین کا من پسند پروگرام ہے۔ اس میں سامعین کے پیغامات کو شامل کیا جاتا ہے اور سامعین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ باجی اور بھائی حسین تقوی کا انداز بیان لاجواب اور اچھوتا ہوتا ہے، جو سامعین کی ذہنی اور جسمانی تھکان اور رکتاہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام حج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سرزمین وحی پیش کیا گیا اور رہبر انقلاب اسلامی کا حجاج کرام کے نام پیغام کو شامل پروگرام بنایا گیا۔ محرم اور احرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ ہدایت و معرفت پیش کیا گیا، جسے باجی شائستہ درانی اور بھائی ہاشم علی نے بڑے آسان انداز سے پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سرچشمہ ہدایت و معرفت ہے۔ آپ محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ سکھایا اور خداوند کریم کے احکامات کو آسان طریقے سے سر انجام دینے کا ڈھنگ سکھایا۔ آپ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ریڈیو تہران کے تمام جو پروگرام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور پیغامات بھی ارسال کرتا ہوں۔ پروگرام سلام زندگی کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، جو ناظرین و سامعین کے لیے روزانہ بڑے اچھے، معیاری اور دلچسپ پروگرام پیش کرتی ہے۔ میری طرف سے ریڈیو تہران اردو سروس اور سحر ٹی وی کی پوری ٹیم کو خلوص براہ سلام۔ محمد سلیم اختر چدڑ، صدر سیون سٹارز ریڈیو لسنرز کلب، تحصیل بھوانا، ضلع چنیوٹ، پاکستان۔ والسلام۔
جی جناب محمد سلیم اختر چدڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت، نہایت ہی نفیس پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی دیکھا آپ نے، جناب سلیم اختر صاحب نے اپنے پیغام میں اس بات کو سامعین کے لیے واضح کیا کہ 25 سال سے یہ جو ہے ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور ریڈیو زاہدان سے بھی ان کی یادیں وابستہ تھیں، اور اب ریڈیو تہران سے یہ خاص محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو انہوں نے اپنے پیغام میں اور خاموش سے جب ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں بیان کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے سحر اردو ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنے گھر پر ڈش اینٹینا لگا رکھا ہے، اور صرف جو ہے وہ سحر اردو ٹی وی کی نشریات کے لیے
دیکھتے ہیں
اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو صبح کا پروگرام ہوتا ہے زندگی سلام پروگرام جو ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی پروگرام اور جو ڈرامے، جو فلم اور جو ڈاکومنٹری جو ہے وہ نشر ہوتی ہے وہ غور سے دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے تعریفیں کیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے بہت ساری دعائیں ڈھیروں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ آپ اتنے اچھے اور خوبصورت جو ہے پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ محمد سلیم اختر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر محرم کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو بھی آپ نے پسند کیا، نام لیا۔ اور باجی انہوں نے جہاں ریڈیو کے پروگراموں کا ذکر کیا، وہاں ٹی وی پروگراموں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ مجھے ٹی وی پروگرام بھی جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہم یہاں پر جناب محمد سلیم اختر چدھر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس پیغام میں مٹھاس تھی، اس پیغام میں ایک محبت تھی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آڈیو پیغام ضرور ارسال کریں گے۔ ہمیں ان کے آڈیو پیغام کا انتظار رہے گا۔ ہم ان کا ایک مرتبہ پھر
شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، سامعین ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے کوآرڈینیٹر ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد پاکستان سے، جناب سید شکیل حیدر بخاری صاحب لکھتے ہیں، بھائی حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کی خدمت میں السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام میرے بھائی۔ آگے شکل لکھا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آگے شکل انہوں نے لکھا ہے کہ 14 اگست کو ناز ریڈیو لسنرز کلب کے زیر اہتمام ایک پروقار میٹنگ کا اہتمام کلب کے سربراہ رشید ناز صاحب کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں پاکستان کی 75ویں اور ناز ریڈیو لسنرز کلب کی 29ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ارے واہ، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعا کے ساتھ ریڈیو کی موجودہ صورتحال اور ریڈیو کے مستقبل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ناز ریڈیو لسنرز کلب کی سالگرہ کے موقع پر کلب کی تنظیم سازی کی گئی، جس میں کلب کے سربراہ رشید ناز صاحب نے مجھے ناز لسنرز کلب کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے، جو میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ ہم بھی آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ آخر میں کلب کے سربراہ رشید ناز صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ریڈیو کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا اور ریڈیو تہران سے اپنے مضبوط رابطے کا ذکر کیا، اور آئندہ بھی باقاعدگی کے ساتھ خط و کتابت جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔ میں بھی مستقبل میں لکھنے کی کوشش کروں گا۔
جی جناب سید شکیل حیدر بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک رپورٹ بنا کر ہمارے لیے ارسال کی، اور بڑا اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ کا کلب سرگرم ہے پاکستان کی 75ویں سالگرہ اور آپ کے کلب کی 29ویں سالگرہ جو ہے وہ منائی گئی، اور جناب رشید ناز صاحب کے جو لسنرز کی دنیا کا جانا پہچانا نام ہے اور ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کی مثبت سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی۔ ویسے باجی ہم اس قسم کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہاں پر سامعین کی محبتیں ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ رہتی ہیں اور اتنے خوبصورت و پیارے خط ہمیں ارسال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شکیل حیدر بخاری صاحب، اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ آپ بھی ہمیں خط لکھیں گے تو ہمیں بھی آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ آپ کے کلب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، رشید ناز صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام لسنرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال سے دیکھیں کتنی زور زور سے وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ جلدی پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیں، چونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے کچھ اخبارات کی اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبر: ایران ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کا مرکز بنے گا، ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ۔ روزنامہ الزمان: 25 برسوں کے بعد خرطوم میں امریکی سفیر کا تعین۔ اور واشنگٹن پوسٹ: یوکرین کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ انرجی گرڈ سے جدا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری: ہم کسی موضوع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں، امریکی جواب پر ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ روزنامہ ہمشہری اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھیجے جانے والے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں، اور سیف گارڈ کے بچے ہوئے امور کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے گزشتہ شب تنزانیہ میں مقیم ایرانیوں سے ایک ملاقات میں کہا کہ حکومت ایران ایک ساتھ دو کام کر رہی ہے، ایک طرف وہ پابندیوں کو بے اثر کرنے کی کوشش میں ہے، اور دوسری طرف ایٹمی معاہدے کے بغیر ملک میں اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ اگر ایٹمی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی کچھ پابندیاں باقی رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں امریکیوں کا جواب مل گیا ہے اور کل ملنے والے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روزنامہ القدس العربی، ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ اسرائیلی نقطہ نظر سے برا معاہدہ، جنگ سے بہتر یا اسٹریٹجک غلطی؟ القدس العربی اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار میں یعقوب نیجل نے لکھا ہے کہ بائیڈن کے دورے میں سب سے مشکل مشن یہ تھا کہ انہیں ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے خطرات سے آگاہ کیا جائے، لیکن توقع کے مطابق اسرائیل اپنے اس مشن میں بری طرح ناکام رہا۔ فوج، موساد اور شاباک کے سربراہوں نیز سیاسی قیادت سب کا خیال ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی تشویشناک ہے، حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سیاسی قیادت نے امریکہ کو ضروری انداز میں پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ روزنامہ جسارت، وزیر اعظم کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عالمی سطح پر ہنگامی تعاون کی اپیل۔ اور ہندوستان ٹائمز، عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے راج گھاٹ پر، بی جے پی کا آپریشن لوٹس ناکام، 20-20 کروڑ کی پیشکش کی گئی تھی عام آدمی پارٹی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، صدارتی خطاب میں عمران کے ذکر سے عارضی تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب عارضی تنازعہ پیدا کر سکتا ہے، چونکہ روایت کے مطابق صدر کو حکومت کی جانب سے فراہم کردہ متن سے تقریر کرنا ہوتی ہے۔ صدر عارف علوی کو خطاب سے پہلے حکومت کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ وہ متن سے انحراف نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ذرائع نے کہا کہ کسی بھی صوبے میں گورنر راج کی توثیق مشترکہ اجلاس سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ باخبر پارلیمانی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ موجودہ صدر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اپنی پارٹی اور اس کے قائد عمران خان کی تشہیر کے موقع کو گنوانا پسند نہیں کریں گے۔ یہ تجویز حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ صدر کی جانب سے عمران کا حوالہ غیر متعلقہ ہوگا، کیونکہ یہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے لیے مطلوبہ نہیں ہے۔ روزنامہ سیاست، گستاخ رکن اسمبلی راجہ سنگھ دوبارہ گرفتار، پی ڈی ایکٹ لاگو۔ روزنامہ سیاست نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے معطل شدہ بی جے پی رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کو حیدرآباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر کے آج جیل بھیج دیا۔ اس مرتبہ گستاخ پر پولیس نے سخت پی ڈی ایکٹ نافذ کرتے ہوئے طویل عرصے کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ گستاخانہ ویڈیو عام کرنے پر 2 دن قبل راجہ سنگھ کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، لیکن تکنیکی بنیاد پر اسی دن ضمانت پر رہا ہو گیا تھا۔ شہر میں موجودہ کشیدہ حالات کے پیش نظر سٹی پولیس نے راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا اور اس ضمن میں آج صبح منگل ہاٹ اور شاہ عنایت گنج پولیس اس کے مکان پہنچ کر سی آر پی سی کے دفعہ 41 کے تحت نوٹس حوالے کیا۔ منگل ہاٹ پولیس نے جاریہ سال فروری میں راجہ سنگھ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا تھا، جس میں اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے دوران رکن اسمبلی نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، میکران نے ایٹمی معاہدے میں ایران و امریکہ کی واپسی کے موضوع پر گروسی سے بات چیت کی۔ فارس نیوز ایجنسی، فوج کی ڈرون مشقیں ختم، ایران کی ڈرون طاقت دشمنوں کے سر پر ہتھوڑا. اور سانہ نیوز ایجنسی، شام، ہما اور ترتوس میں سہونی جارحیت، کئی راکٹوں کو ناکام بنا دیا گیا، دو شہری زخمی. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو مصدر کی شناخت کرائی تھی اور پھر فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا. چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ضمیر کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے. سامعین، فارسی میں ضمیر کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں، آپ کو ان سے واقف کرانے سے پہلے اس بات کی ہم یاد دہانی کرا دیں کہ یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے لکھیے اور ان کی تکرار کیجیے. اور اب آئیے فارسی ضمائر کی طرف. فارسی میں ضمیر کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں وہ بالترتیب یہ ہیں:
من، من،
میں،
تھو، تھو،
تم یا تو،
او، او،
وہ،
ما، ما،
ہم،
شما، شما،
تم جمع کے لیے،
ایشان، ایشان.
احتراماً بولا جاتا ہے شخص کے لیے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
این، این،
یہ،
آن، آن،
وہ،
اینها، اینها،
یہ لوگ جمع کے لیے،
آنها، آنها،
وہ لوگ، یہ بھی جمع کے لیے بولا جاتا ہے. سامعین، اردو کے برخلاف فارسی ضمائر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جملے کی ساخت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کر کریں گے. اور اب آئیے ضمیر متکلم اور مصدر کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں.
من نوشیدم، من نوشیدم،
میں نے پیا.
من خوردم، من خوردم،
میں نے کھایا.
من رفتم، من رفتم،
میں گیا. یہاں وضاحت کر دوں کہ من کی ضمیر مذکر اور مونث دونوں کے لیے یکساں ہے، یعنی من رفتم میں گیا یا میں گئی.
من گفتم، من گفتم،
میں نے کہا. سامعین، ضمیر متکلم یہاں ضمیر فاعل واقع ہو رہی ہے، لہذا مصدر کے آخر میں لفظ نون کو ہٹا کر میم لگایا گیا ہے جو ضمیر متکلم کا جانشین کہلاتا ہے. یعنی آپ اگر جملے میں سے من کو حذف کر دیں تب بھی اس کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثلا
نوشیدم، نوشیدم،
یعنی اس کے معنی بھی یہی لیے جائیں گے کہ میں نے پیا.
خوردم، خوردم،
میں نے کھایا.
رفتم، رفتم،
میں گیا یا میں گئی.
گفتم، گفتم،
میں نے کہا. سامعین، اور اب ایک وضاحت. اگر ہم ضمیر من کو مصدر پر لگا دیں تو جو فارمولا ہمارے ہاتھ آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا: من یا ضمیر متکلم، اور مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا کر لفظ میم لگا دیا جائے. اور اب آئیے آپ کو کچھ ایسے فارسی الفاظ اور ان کے معنی بتاتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ ضمیر متکلم اور فعل ماضی کو استعمال کر کے کچھ نئے جملے بنا سکتے ہیں.
آب، آب،
پانی. جملہ بنائیے:
من آب نوشیدم. من آب نوشیدم.
میں نے پانی پیا.
نان، نان،
روٹی.
من نان خوردم. من نان خوردم.
میں نے روٹی کھائی.
قهوه، قهوه،
قهوه. جی ہاں، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فارسی الفاظ کے آخر میں اگر چھوٹی ہے آئے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے. راحل، ایک بار آپ اسے پھر پڑھیے.
قهوه، قهوه.
اور اب جملے میں سے استعمال کیجیے:
من قهوه نوشیدم. من قهوه نوشیدم.
میں نے قهوه پیا. اور اب کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی.
گذرنامه، گذرنامه،
پاسپورٹ.
اتوبوس، اتوبوس،
بس. بس کے ساتھ ہمیشہ یہاں لفظ اتو پہلے لگایا جاتا ہے. جی، اگلا لفظ کیا ہے؟
ٹیکسی، ٹیکسی.
جی ہاں، ٹیکسی. جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی میں چونکہ لفظ ٹے موجود نہیں ہے، لہذا ٹے کی جگہ تے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور تلفظ جو ہے ٹیکسی کا کیا ہے؟
ٹیکسی.
جی ہاں، ٹیکسی.
ایستگاہ،
ایستگاہ، ایستگاہ بس اسٹاپ کے لیے معمولاً استعمال کیا جاتا ہے.
راہ آہن، راہ آہن،
ریلوے اسٹیشن.
فرودگاہ، فرودگاہ،
ایئرپورٹ یا ہوائی اڈا.
بزرگ راہ، بزرگ راہ،
ہائی وے.
میدان، میدان،
میدان عموماً اسکوائر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا چار راہ کے لیے.
فروشگاہ، فروشگاہ،
اسٹور کے لیے استعمال ہوتا ہے.
مغازه، مغازه.
جی، یہ لفظ دکان کے لیے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین, پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں گھر اور گھرانے کی بہتری کے لیے مثبت سوچ کی کیا اہمیت ہے, اس پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. انسان کی شخصیت پر تین عوامل اثر انداز ہوتے ہیں, ذاتی, خاندانی اور سماجی. سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی تعمیر میں خاندان کے اثرات بہت نمایاں اور دیر پا ہوتے ہیں. بچہ اپنے گھر سے سب کچھ سیکھتا ہے. انسان کو دوسرے انسان اور معاشرے سے کس طرح کا تعلق اور رویہ رکھنا چاہیے, بچہ اسے اپنے گھر کے ماحول سے لیتا ہے. اگر گھر اور گھرانے کا ماحول صحیح اور مطلوبہ ہو تو بچے میں اعتماد, محبت, ایثار, قربانی, خود مختاری, ذمہ داری کا احساس اور دوسرے افراد سے مل کر کام کرنے کی صلاحیتیں اور اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو بچے کی شخصیت کے بہت سے پہلو ناپختہ اور نامکمل رہ جاتے ہیں اور وہ مستقبل میں معاشرے کے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا. سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی صحیح تربیت کا بہترین دور بچپن کا دور ہوتا ہے. اس دور میں بچے پر جتنی توجہ دی جائے گی وہ بچہ مستقبل میں اسی طرح کے نتائج کا حامل ہوگا. بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک کا دور عام طور پر سیکھنے کا دور ہوتا ہے. بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس نے بچپن اور لڑکپن میں اپنے گھر کے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کا عملی اظہار شروع کر دیتا ہے. فرزند رسول امام زین العابدین باپ پر بیٹے کے حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں, باپ بچے کا ذمہ دار ہے اور اس کو ادب و آداب سکھانے کا بھی ذمہ دار ہے. باپ اپنے فرزند کو خدائی تعلیمات سے آگاہ کرے اور اسے اپنی دینی ذمہ داری کی ادائیگی پر متوجہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرزند کی باہدف, شیریں اور خوش و خرم زندگی کے لیے اس کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے. اسلام میں خاندان کو بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ انسان کی شخصیت خاندان سے ہی پروان چڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں خاندان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. بچہ اپنے خاندانی ماحول میں صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے. خاندان میں میاں اور بیوی کو خاندان کے دو بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ازدواجی زندگی کے آغاز اور شریک حیات کے انتخاب پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا شریک حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مرد کی خوشبختی ایک بہترین اور شائستہ اہلیہ کا وجود ہے. سامعین, ہم نے گزشتہ پروگرام میں چار طرح کے خاندانوں کے بارے میں گفتگو کی تھی. دو طرح کے خاندانوں کے بارے میں گزشتہ پروگراموں میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں. آج بقیہ دو کے بارے میں گفتگو کریں گے. خاندان کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں شوہر ایک سرکش اور باغی صفت ہے اور بیوی مومن و صابر ہے. دوسرا خاندان وہ ہے جس میں عورت سخت گیر اور نافرمان ہے اور مرد با تقوی و با فضیلت ہے. قرآن پاک نے مختلف آیات میں خاندان کے حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں. سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں اشارہ ہوتا ہے کہ مردان خدا وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اپنے خاندان کے حوالے سے لا تعلق نہیں رہتے. قرآن پاک اپنے مخاطبین سے کہتا ہے, گھر کے ماحول کو ہر طرح کی برائیوں, آلودگیوں اور بدی کے امور سے بچاؤ اور غیر صحت مند اقدامات سے خاندان کو دور رکھو. قرآن خاندان کے ایک ایک فرد کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی تعلیمات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو گھر اور گھرانے کے مقدس ادارے کو ایسا سخت نقصان پہنچے گا جس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی روشنی میں تیسرے قسم کا خاندان وہ ہے جس میں میاں اور بیوی دونوں خباثت اور بدی کے امور میں ہم فکر اور ہم آہنگ ہیں۔ اس کی ایک تاریخی مثال ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہے۔ ابو لہب حضرت عبد المطلب کا فرزند اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ رسول خدا اور اسلام و مسلمین کا سخت ترین دشمن تھا۔ ابو لہب بنی ہاشم کے نجیب و شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن برے اور بدعنوان کفار و مشرکین کی صحبت نے اسے اسلام اور اپنے بھتیجے کا سخت دشمن بنا دیا تھا۔ ابو لہب ایک بد اخلاق، بدتمیز اور منہ پھٹ شخص تھا۔ وہ تمام کفار سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ایک بدتمیز، بد اخلاق اور کینہ پرور خاتون تھی۔ یہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں آباد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کے گھر کی ہر خبر کو بڑی آسانی اور جلدی سے حاصل کر کے کفار و مشرکین تک پہنچا دیتا تھا۔ ام جمیل ابو لہب کو ہمیشہ رسول خدا کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس ملعونہ عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک تبدیل کر رکھا تھا اور برے برے القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی تھی۔ یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھٹیا اور پس جملے بولنے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جنگل و صحرا سے ایندھن اکٹھا کر کے اس کے اندر کانٹے چھپا کر لاتی تھی اور ان کانٹوں کو رسول خدا کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ قرآن پاک نے اس کی ان حرکات کی باقاعدہ منظر کشی کی ہے۔ اس کے بچھائے کانٹے رسول خدا کے پاؤں کو زخمی کر دیتے۔ یہ عورت اپنے اس کام میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اسے سر پر ایندھن اٹھانے والی عورت کے لقب سے پکارا جاتا۔ ابو لہب بھی اپنی جہنمی بیوی سے کم نہ تھا۔ وہ رسول خدا کو دیکھ کر آپ کا پیچھا کرتا اور آپ پر مٹی اور کنکریاں پھینکتا۔ ان دونوں میاں بیوی کا سب سے بڑا ہدف رسول خدا کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اس جہنمی جوڑے کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورہ نازل ہوئی اور اسے تبت ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی مختصر ہے، لیکن اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کی گھٹیا حرکات کا اجمالی انداز سے ذکر ہوا ہے۔ بظاہر مختصر یہ سورہ اس میاں بیوی کی طویل داستان کو بیان کرتی ہے جو اپنی گھٹیا پست اور بری حرکات کی وجہ سے معاشرے میں معروف تھے۔ ابو لہب کی یہ گھٹیا حرکات اس کی خاندانی عظمت و جلال پر غالب آ گئیں اور اچھے خاندان سے تعلق کے باوجود بھی وہ رسول خدا کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں ناکام ہوا اور اس کی سماجی حیثیت اور سماجی تعلقات ذرا برابر کام نہ آئے اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ سورہ مسد یا سورہ لہب میں آیا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ ہی اس کا مال ہی کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ قرآن میں جس چوتھے خاندان کا ذکر ملتا ہے وہ خاندان ہے جس میں میاں بیوی دونوں خوبیوں اور خدا کی اطاعت و بندگی میں ہم آہنگ۔ اس طرح کے خاندان کا مثالی اور اعلی نمونہ علی و فاطمہ کا مقدس و متبرک جوڑا ہے۔ ان دونوں کی زندگی ہر نئے جوڑے کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار عشق و محبت ایک ایسا عمل ہے جس پہ اسلام نے سخت تاکید کی ہے۔ عشق و محبت سے عاری خاندان بہت جلد کمزور اور ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا ایک اچھے خاندان کی صفات میں سے ہے اور اس سے خاندان مزید مستحکم و مضبوط ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سرسری جائزہ لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کس قدر احترام، محبت اور عشق کے قائل تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، میری روح و جان آپ پر فدا ہو، اور میری روح و جان آپ کی بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے سپر اور ڈھال بنے۔ ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری نگاہ جب فاطمہ پر پڑتی ہے تو میرے تمام دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس جوڑے کی کامیاب و کامران زندگی کی گواہی سورہ دہر کی آیات میں موجود ہے۔ سمن خاندان کا ایک اہم ترین فریضہ اخلاق و اقدار کی پرورش اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ اخلاق اور خاندان کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ انسان ایک پرام تعمیری اور بہترین اقدار کے حامل گھر اور گھرانے میں کمال کا حصول کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی کی روش گھر اور گھرانے میں ہی تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقی انسان کمال کا متلاشی ہے۔ گھرانے کا ماحول اس راستے کو متعین کر سکتا ہے۔ انسان کے بنیادی نقائص خاندان کے ماحول میں دور ہو جاتے ہیں، اور خصوصیات بھی گھر کے اچھے ماحول میں پروان چڑھتی ہیں، اور اس کے آثار ساری زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ گھرانے میں حاصل ہونے والی خصوصیات انسان کی زندگی کا جز بن کر اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ریاضی کا ماہر اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ اگر مرد اور عورت اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو ان کو ایک کے عدد سے لکھا جائے گا، اور اگر وہ خوبصورت ہوں گے تو اس ایک کے آگے ایک صفر کا اضافہ ہو جائے گا، جس سے وہ عدد 10 بن جائے گا۔ اگر وہ خاندان مالدار ہوگا تو ایک صفر اور بڑھ جائے گا، تو ان کے نمبر 100 ہو جائیں گے۔ اگر یہ خاندان اچھے اصل و نسب کا مالک بھی ہوگا تو ایک صفر اور بڑھ جائے گا، تو ان کے نمبر 1000 بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر اخلاق کا عدد 1 اس 1000 میں سے نکال دیا جائے تو باقی 3 0 رہ جائیں گے، اور 0 جمع 0 اور 0 ضرب 0 صفر ہی ہوتے ہیں۔
Thank you. Thank you.